الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بزرگان محترم اور برادران عزیز آج اس رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جسے عرف عام میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کوئی مستقل تقریب کا دن ہے یا جمعۃ الوداع کسی مستقل عبادت کا عام جمعوں کے مقابلے میں کوئی زیادہ فضیلت رکھنے والا دن ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ سارا کا سارا مقدس اور پھر اس میں جمعہ کا دن اور زیادہ تقدس کا حامل ہے, اور پھر جمعہ بھی وہ کہ اب اس کے بعد پھر رمضان میں کوئی اور جمعہ آنے والا نہیں ہے, اس لحاظ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی. لیکن جیسا کہ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جمعۃ الوداع میں فلاں قسم کی خاص نماز پڑھی جائے گی یا فلاں قسم کی خاص عبادت کی جائے گی, ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. البتہ یہ جمعہ جب اس کے بعد پھر چند ہی روز باقی ہیں رمضان المبارک کے, تو اس موقع پر دو کام کرنے کے ہیں. بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں دو کام ہیں جو کرنے کے ہیں. ایک کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا, اس بات کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان عطا فرمایا. کتنے ہم میں, ہمارے بھائیوں میں, ہماری بہنوں میں, ہمارے اعزاء میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس سال رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. ان کو وہاں پہنچنے کے بعد یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہمیں رمضان کا مہینہ مل جاتا تو ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حسرت سے بچایا اور اپنی زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا, اس پر اللہ کا شکر. پھر اس رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے روزے کی توفیق عطا فرمائی, تراویح کی توفیق عطا فرمائی, جو کچھ بن پڑا تلاوت قرآن کریم کی توفیق عطا فرمائی, اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو ایک تو اس موقع پر جبکہ رمضان کا مہینہ جانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اس توفیق پر جو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا تمہیں. تو یہ شکر بڑی عجیب نعمت ہے, بڑی عجیب چیز ہے. اس شکر کے نتیجے میں خوب سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی نے شکر کو ایسی چیز بنایا ہے کہ اس سے بہت سے شیطانی حربوں کا توڑ ہو جاتا ہے. بعض اوقات اگر رمضان میں کچھ عبادت کی توفیق ہو گئی, راتوں کو جاگ لیے, کچھ نفلیں پڑھ لیں, تراویح پابندی سے پڑھ لی, روزے رکھ لیے, تو کبھی دل میں یہ وسوسہ آنے لگتا ہے کہ ہم بھی بڑے عابد عبادت گزار بن گئے. کوئی تکبر پیدا ہونے لگتا ہے, کوئی عجب پیدا, خود پسندی پیدا ہونے لگتی. اس کا علاج بھی یہ شکر ہے کہ اللہ جو کچھ ہوا آپ کی توفیق سے ہوا, تو میں آپ کی اس توفیق پر شکر ادا کرتا ہوں. وہ تکبر کا بھی توڑ ہے اور نفس کی شرارتوں کا بھی توڑ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. دوسرا کام جو ہے وہ استغفار, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عز و نیاز کے ساتھ یہ بات عرض کی جائے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان تو عطا فرمایا اور اس میں عبادت کی توفیق بھی دی, لیکن اس کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا, اس سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا, اے اللہ میں وہ اٹھا نہیں سکا, اس پر استغفار. تو ایک طرف الحمدللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق پر, اور دوسری طرف استغفر اللہ استغفار ہے اپنی کوتاہیوں پر جو اس رمضان کے مہینے میں سرزد ہوئی اور اس سے فائدہ صحیح نہ اٹھا سکے, اس کے اوپر استغفار. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ میں نے اپنے شیخ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ عبادت کرنے کے بعد, کوئی بھی عبادت کرنے کے بعد یہ دو کام کر لے, الحمدللہ استغفر اللہ, یعنی شکر بھی ادا کرے اور استغفار بھی کرے, جب کوئی بندہ یہ دو کام کر لے تو شیطان کہتا ہے میری کمر توڑ دی اس نے. کیوں؟ شکر سے اس سے جو تکبر پیدا کر سکتا تھا وہ تکبر ختم ہو گیا شکر سے, اور ناقدری اور مایوسی پیدا ہو سکتی تھی کہ بھائی مجھ سے تو بننی پڑا, تو استغفار سے اس کی تلافی ہو گئی. تو یہ دو کام ہر عبادت کے بعد بندے کو کرنے چاہیے, شکر اور استغفار. تو یہ رمضان کا مہینہ اب جا رہا ہے تو اس میں ان دو چیزوں کا اہتمام کیا جائے. دیکھیے جب نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت کے عطا ہونے کے بعد جد و جہد کے گزارے, جہاد کے گزارے, جہاد ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے, کیا کچھ جد و جہد آپ نے نہیں فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان صاف کر دیا, مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں, یعنی گویا آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اس کام کی تکمیل ہو گئی. تو اب کیا فرمایا, فسبح بحمد ربك واستغفر, اب آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں, حمد کریں, حمد کے اندر شکر داخل ہے, شکر کہ اللہ جو کچھ کرایا وہ آپ نے کرایا, آپ کا شکر. واستغفر, آپ سے بھی فرمایا جا رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھی استغفار کیجئے, حالانکہ سرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے, کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا آپ سے. اگر کبھی کوئی بھول چوک ہوئی بھی تو اللہ تعالی نے پہلے سے اعلان کر دیا, قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, آپ کی اگلی پچھلی بھول چوک سب معاف ہم نے کر دی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ استغفار کریں. کیا مطلب استغفار کا؟ معنی یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے عبادت کے اندر, پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا, اس کے باوجود فرماتے تھے ما عبدنا کا حق کا عبادتک, ما عرفنا کا حق کا معرفتک, اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے, ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے. تو استغفار اس پر کہ اللہ جیسی آپ کے شایان شان عبادت ہونی چاہیے تھی وہ تو ہم سے بننی پڑی. یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی جا رہی ہے کہ آپ استغفار کریں. تو اب بتائیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ ما عبدنا, ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا اور اس پر استغفار کریں, اور حدیث میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ روز میں استغفار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ, تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تو اور زیادہ کہ یہ سب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں. اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون, رات کو تو سوتے بہت کم ہیں, اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے ہیں, اور سحری کا وقت آتا ہے صبح کو تو اس پر استغفار کرتے ہیں. ساری رات کھڑے رہے عبادت کرتے رہے، سحری میں استغفار کرتے ہیں. کیا مطلب استغفار کا؟ کہ اللہ جو کچھ عبادت ہم نے کی وہ اس میں آپ کا حق ادا نہ ہو سکا، اس واسطے اس میں جو کوتاہیاں رہ گئی اس کے اوپر میں استغفار کرتا ہوں. تو یہ دو کام ہیں جو کرنے کے ہیں، ایک شکر اور ایک استغفار. استغفار کے ساتھ یہ پہلو بھی وابستہ ہے کہ دیکھیے یہ جب رمضان جا رہا ہوتا ہے تو یہ ایک مومن کے لیے امید بھی پیدا کرتا ہے اور خوف بھی پیدا کرتا ہے. امید اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو رمضان کے روزے رکھنے گا پورے کے پورے میں اس کے گناہ معاف کروں گا، جو تراویح پوری پڑھ لے گا اس کے گناہ معاف کروں گا، مغفرت کے وعدے فرمائے تھے اللہ تعالیٰ نے. تو امید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی ان وعدوں کو پورا فرمائیں گے انشاءاللہ. لیکن ساتھ ساتھ ڈرنا بھی ہے، ڈرنا اس بات سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ممبر کی تین سیڑھیاں تھیں، تو سیڑھی پر پہلے سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو پھر فرمایا آمین. تو جب نماز ختم ہوئی تو کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سوچا آج آپ نے یہ کوئی غیر معمولی بات کی کہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے تینوں سیڑھیوں پر ہر مرتبہ آمین آمین تین مرتبہ فرمایا، تو کیا بات، کس بات کے اوپر آپ نے آمین فرمایا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا کہ میرے سامنے جبرائیل امین آ گئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو انہوں نے دعا کی، میں نے اس پر آمین کہا، دوسری پر رکھا تو پھر دعا کی وہ، پھر میں نے آمین کہا، تیسری پر رکھا پاؤں رکھا تو پھر آمین کہا. تو وہ دعائیں تھیں جبریل امین علیہ السلام کی جن پر میں نے آمین کہا. اب ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ مسجد نبوی ہے، اس کا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دعا کرنے والا کون؟ جبریل امین علیہ السلام، اور اسے آمین کرنے والے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اندازہ لگائیے اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اب سنیے کیا دعائیں تھیں. ایک دعا تو یہ تھی کہ برباد، وہ دعائیں نہیں تھیں برباد، وہ اللہ بچائے بددعائیں تھیں، بددعائیں تھیں کہ برباد ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ اپنے گناہوں کو بخشوا نہیں سکا، گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا. کیونکہ والدین اگر بڑھاپے کی حالت میں ہوں اور اولاد چاہے ان کی خدمت کرے تو ماں باپ اتنے ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا سی آپ خدمت کر دیں تو ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، ایسی دعائیں نکلتی ہیں کہ جو انسان کی مغفرت کا سبب بن جاتی ہیں. تو اگر کسی نے والدین کو اپنے بڑھاپے کی حالت میں پایا اور مغفرت نہ کرا سکا تو اس کے بارے میں بد دعا دی جبریل امین علیہ السلام نے کہ اللہ اس کو برباد کرے، اور حضور نے آمین فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری دعا یہ تھی کہ برباد ہو وہ شخص، اس کی اصل الفاظ یہ ہیں کہ اس کی ناک خاک آلودہ، عربی میں یہ محاورہ ہوتا ہے بربادی کے لیے، برباد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ اس پر درود نہ بھیجے. اب اندازہ کیجیے آپ کا نام انعامی آئے اور درود نہ بھیجے. درود بھیجنے میں یہ بات بھی داخل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا جاتا ہے یہ بھی درود ہے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دے تو یہ درود کی، یہ اس وعید سے انسان بچ جاتا ہے. پورا درود شریف پڑھے تو بہت ہی اچھا، لیکن اتنا کہہ دینے سے بھی درود شریف کی نہ چھوڑنے کی وعید سے انسان بچ جاتا ہے، اگر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں. یہ جو آج کل طریقہ نکلا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ سعد بنا دیا بس, یا سلام لکھ دیا مقفف کر کے, اس سے درود شریف کی درود شریف ادا نہیں ہوتا. پورا درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دوسری دعا تھی. تیسری دعا یہ فرمائی جو ہمارے اس وقت ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. تیسری دعا یہ فرمائی کہ برباد ہو وہ شخص جس کے اوپر پورا رمضان گزر گیا اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکتا. اللہ بچائے. یہاں بھی بات کرنے کی یہ ہے کہ رمضان میں تو اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کے اتنے دروازے رکھے ہیں, اتنے راستے رکھے ہیں کہ اگر بندہ چاہے تو بڑی آسانی سے اپنی مغفرت کرا سکتا ہے. اللہ تعالی نے کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے مغفرت کے لیے, اور اس بہانے کے اندر یہ روزہ رکھ لو تو مغفرت, روزے کے اندر دعائیں مانگو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, ظاہر ہے کہ اس میں استغفار کی دعا کرو گے تو انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوگی, تو تراویح پڑھ لو تو مغفرت کا وعدہ ہے, لیلۃ القدر میں کھڑے ہو جاؤ تو مغفرت کا وعدہ ہے. غرض جگہ جگہ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے مغفرت کے. وہ بھی وہ سارا مہینہ گزر جائے اور کوئی آدمی بھی مغفرت نہ کرا سکے تو اس کو بد دعا دی جبریل امین نے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر امین کی. بڑے ہی خطرناک ڈرنے کی بات. تو بھائی اب پانچ دن چار دن یا پانچ دن باقی ہیں رمضان مبارک کے, تو اس میں ان کی قدر پہچان کر ان کی اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کی جائے, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. الحمدللہ عشر اخیرہ ہے اور عشر اخیرہ کی بھی دو طاقتیں ابھی باقی ہیں, 27 شب اور 29 شب, جن میں شب قدر ہونے کا احتمال ہوتا ہے. تو اس میں رات کو جتنا ہو سکے جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے نفلیں پڑھ کر دعائیں کریں اپنی مغفرت کی بھی, اور بھائی پوری امت کی مغفرت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں کہ پوری امت اس وقت ایک گرداب میں پھنسی ہوئی ہے, پوری امت عالم اسلام پورا دشمنوں کے نرغے میں ہے, گرداب میں پھنسا ہوا ہے, ہر طرف سے اللہ بچائے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں, مسلمانوں کی جان و مال خطرے میں ہے اور دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا ہوا ہے. تو ایسے موقع پر اپنی مغفرت کے ساتھ پوری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ ہماری شامت اعمال ہے, اپنی رحمت سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجئے اور ہماری سب کی پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے, اور اپنی ناراضی سے اپنے غضب سے اپنے قہر سے ہمیں بچائیے اور دشمنوں کے اوپر ہمیں فتح مبین عطا فرمائیے. یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے, اپنے لیے بھی اپنی ساری امت کی طرف سے بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اور بھائی یہ چونکہ رمضان کے چند ہی گھڑی اب چند دن باقی ہے, اس میں پہلے اگر اہتمام نہیں ہو سکا تو اب ان تین چار دنوں کے اندر بھی اگر اہتمام کر لیا جائے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا, استغفار کا, توبہ کا, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اسے وعید کے اندر ہمارا شمار نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کو رمضان کی باقی ماندہ گھڑیوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر طرح کے شر و فتنے سے اور معصیتوں اور منکرات سے ہماری حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.